الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عرض کیا کہ نفس انسان ایک حوالے سے مذموم چیز ہے, منکرات میں سے شمار ہوتا ہے, اور دوسرے حوالے سے ممدوح اور معروف شمار ہوتا ہے. یعنی اسلام نے نفس کے ایک قسم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا ہے, کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا ہے, اور ایک قسم کے نفس کی ترقی, نشو و نما, پرورش کا حکم دیا ہے. ہم جب خود انسان کی ذات کے اندر مطالعہ کرتے ہیں تو انسان میں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرنا. ہر انسان عمر کے ہر حصے میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, بلکہ جانور بھی اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے جہاں اس کا کھانا ہو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, مکھی سے لے کر مچھر سے لے کر جو بھی جانور ہو, حشرات ہو, دوسرے بڑے ہو, چھوٹے ہو, جو بھی ہو, جیسے ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. لیکن ہماری گفتگو انسان میں ہے کہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. محبت کرنے کے حوالے سے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, کمانے کی کوشش کرتا ہے, لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, مشکلات سے, خطرات سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. بس انسان میں ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی آپ سے محبت کرتا ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. اگر کسی صفت کو خدا نے عطا کیا ہے, کوئی بری صفت نہیں ہو سکتی. بری صفت ہوتی تو خدا عطا نہ فرماتا. اس حوالے سے یہ صفت اچھی صفت ہے. انسان اپنی آپ سے محبت کرنے کی وجہ سے کئی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے انسان. ایک یہ ہے کہ جب اپنی ذات سے محبت کرتا ہے, اپنی بقا سے بھی محبت کرتا ہے. جب اپنی ذات کو چاہتا ہے تو اپنے لیے عدم کو پسند نہیں کرتا ہے, نابود ہونے کو پسند نہیں کرتا ہے. ہمیشہ رہنا چاہتا ہے, ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے, ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے. شکنی ہر انسان کی ہی خواہش ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مشرکین وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ, یہ کفار چاہتے ہیں کہ ہزار سال زندہ رہے. اس کو فرماتا ہے جتنے بھی زندہ رہے گا اسے آتش جہنم سے نجات دینے والی کوئی ہستی نہیں ہے. یہ ہزار سال کی مدت اسے آتش جہنم سے نجات نہیں دے سکے گی. بہرحال یہ کہ ہر انسان بقا چاہتا ہے, ابدیت چاہتا ہے, ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. اسی حوالے سے آپ لیجئے پانچ کتابوں میں, خصوصاً سکوت کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک کام کریں گے آپ کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. سعدی کے قول ہے, مرد نکو نام نہ میرت ہرگز, مرد آنس کے نامش بے نکوئی نہ برن. جو وہ آدمی جو نیک نام ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے. وہ آدمی مرتا ہے جس کا نام نیکی کے ساتھ نہیں لیا جاتا ہے. تو لوگ اپنا نیک نام چھوڑنا چاہتے ہیں, تاریخ میں اپنا نام ثبت کرنا چاہتے ہیں. اس کے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے, ابدی حیات چاہتا ہے. اس لیے خود نہ رہے, کم از کم نام رہے. یا کچھ لوگ کم از کم قدیم زمانے میں, آج کل بھی بہت سے ایسے ہیں, لڑکی پر, بچی پر, اپنی بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دیتا ہے. بیٹا ہو جائے خوش ہو جاتا ہے, بیٹی ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے. ایک آدمی امام غالباً مولا کی خدمت میں آیا, عرض کیا کہ میری ایک بچی تھی جوان ہو گئی. جب جوان ہو گئی اس کو میں نے پورا کپڑا پہنایا, دلہن کا کپڑا پہنانے کے بعد اس کو جا کر کنویں میں ڈال دیا, پھینک دیا. جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، جو لڑکیوں کو اپنے لیے بدنامی کا باعث سمجھتے تھے، تو عرب کے بہت سے لوگ ایسا، سارا عرب تو نہیں کرتے تھے لیکن عرب کے بہت سے لوگ یہ کام کرتے تھے اس بدنامی سے ڈرنے کے لیے، لیکن لڑکا کو نہیں مارتے تھے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس مرحلے کے بعد امام نے یہی حکم دیا اس کو، اب ابھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اب لڑکی کو جب میں نے وہاں پھینک دیا، اس نے بابا کہہ کر چیخا، بس وہی آخری اس کا جملہ تھا. تو امام نے فرمایا اگر تمہاری ماں ہو تو ماں کی خدمت کرو. کہا نہیں، ماں نہیں. کہا تو کوئی خالہ ہو، خلاصہ ایسی عزیز ہو، عورت ہو، اس کی خدمت کرو. اب اس نے کفر کے زمانے میں انجام دیا تھا، نادانی کے دور میں انجام دیا تھا. تو خود مسلمانوں کے درمیان بھی لڑکی سے زیادہ لڑکے سے، بچی سے زیادہ بچے سے، اپنی بیٹی ہے بیٹا ہے، دونوں نور چشموں ہیں لیکن بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کا وجہ بھی یہی کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے. لڑکی جاتی ہے کسی اور کے گھر میں، جب بچے ہو جاتے ہیں تو دوسرے اس خاندان کے ساتھ اس بچے کی نسبت ہو جاتی ہے، اور فی لحاظ سے یہ بات ہے کہ بچے اس خاندان کے شمار ہو جاتے ہیں، بیٹی کے اولاد اس شوہر کی طرف منسوب ہوتے ہیں جبکہ بیٹوں کے اولاد اپنے خاندان کی طرف منسوب ہوتے ہیں. تو سمجھتے بیٹوں کے وجود اپنے بقا ہے، بیٹی کے وجود اپنے بقا نہیں ہے. تو اس حوالے سے انسان چونکہ باقی رہنا چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹیوں کے درمیان بھی فرق کرتا ہے، اپنے نام باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ اپنے کو خطرات میں ڈالتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں شہرت حاصل ہو، قوم و ملت میں اس کی شہرت ہو، اس کا نام باقی رہے. اگرچہ وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، تب بھی یا خدا اور آخرت کو مانتا ہے لیکن اس کی قربانی کا مقصد خدا آخرت نہیں ہے بلکہ شہرت ہے. تو یہ انسان میں یہ طبیعت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فطرت دی ہے کہ انسان میں جب حب ذات ہے، اپنی ذات سے محبت ہے، تو خود بخود باقی رہنا چاہتا ہے، جو اپنے محبوب کو معدوم ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا ہے تو باقی رہنا چاہتا ہے. اسی باقی رہنے کی خواہش کی وجہ سے خدا مومنین سے فرماتے ہیں کہ اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو تو خدا پر ایمان لاؤ تو ہمیشہ کے لیے باقی رہو گے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے. آخرت کیا صفت ہے؟ بہتر بھی ہے. آخرت کے ہر نعمت کا آپ موازنہ کریں گے دنیا کی ہر نعمت سے تو وہ نعمت بے درجہ دنیا کے ہر نعمت سے بہتر ہے. وہ ابقا، اور دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں اگر انسان کے پاس باقی رہنا پسندیدہ نہ ہوتا، انسان کی فطرت میں باقی رہنے کی خواہش نہ ہوتی، تو خدا یہ فرمائے تب بھی انسان پر کچھ اثر نہیں کرتا. انسان پر وہ باتیں اثر کرتی ہے جو اس کے دل میں ہے، چاہتا ہے. تو باقی رہنا چونکہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ تم باقی رہنا چاہتے ہو، باقی رہنا اگر چاہتے ہو تو آخرت میں بقا ہے. دنیا بقا کی جگہ نہیں ہے، دنیا گزرگاہ ہے، مسافرت کی جگہ ہے، یہ پل ہے. باقی رہنے کی جگہ، ابدی جگہ آخرت. انسان تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، اپنے بقا کو چاہتے ہو، دنیاوی جتنی دنیا میں تم ترقی کرو گے تب بھی باقی نہیں رہ سکتے. مصر کے فرعونوں کی طرح محلات بناؤ، قبر بناؤ اور اپنے کو مومیائی کے ذریعے اس کو ہمیشہ کے لیے جنازوں کو برقرار رکھ سکتے ہو لیکن اپنی حیات کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہو. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو آخرت پر یقین کرو، آخرت پر ایمان لاؤ. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. ایک دفعہ یہ جو مشہور واقعہ سب نے سنا ہے لیلا اور مجنون کا، کہ لیلا نے مجنون کو پیغام بھیجا جب بیمار ہو گئی تھی، پیغام بھیجا مجنون سے یہ کہنا، ایسی لڑکی سے کیوں محبت کرتے ہو جو ایک بخار کی وجہ سے مر سکتی ہے، ایک بیماری کی وجہ سے اس کے حسن میں کمی آ سکتی ہے. یعنی دین یہی کہتا ہے کہ آپ اگر محبت کرتے ہیں اس سے محبت کریں جو سب سے بہتر ہو، اگر آپ چاہتے اس کو چاہو جو سب سے بہتر ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو. زائل ہونے والے محبت کے لائق نہیں ہیں، عیبدار چیزیں محبت کے لائق نہیں ہیں. خدا اور عالم آخرت ہے جس میں عیب بھی نہیں ہے، ہر عیب سے بالا تر ہے اور باقی رہنے والے ہیں. ظاہر ہے انبیاء اولیاء الہی خدا ہی سے ان کا تعلق ہے، اور خدا کے ذات میں فنا ہونے والے ہستیاں ہیں، اس لیے ان کے بقا خدا کے بقا کے ساتھ ہے. تو ان کی محبت بھی ابدی محبت ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اگر آپ خود حضرت ابراہیم کو آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آ گئے کہا کہ میں اس ستاروں کو مانتا ہوں، یہ میرے خدا ہے، نورانی ہے. پھر ستارے جب غائب، چاند نکلا، کہا نہیں یہ تو بہتر ہے، اس کو میں اپنا خدا مانتا ہوں. چاند غائب ہوا تو کہا نہیں یہ زائل ہونے والے، ختم ہونے والے، ہٹنے والوں کو میں خدا نہیں مانتا ہوں. سورج آ گیا، کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے. جب سورج نے غروب کیا، کہا نہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں افول کرنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو، ختم ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. آپ اگر اپنے کو قربان کرتے ہیں، اپنا محبوب سمجھتے، اس کو سمجھو باقی رہے، جو زائل ہونے والا ہے اس پر کیوں اپنے کو قربان کرے، ختم ہونے والے اس پر کیوں اپنے کو فدا کرے. تو اس لیے انسان کی ایک صفت یہ ہے کہ ابد ہمیشہ خود رہنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو آخرت کو مانو، خدا کو مانو، تو ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ سعادت کے ساتھ رہو گے، خوش قسمتی اور خوش بختی اور تمام سہولتوں کے ساتھ رہ سکتے ہو. شیطان نے بھی انسان کی اسی طبیعت سے غلط فائدہ اٹھایا. جب حضرت آدم جنت میں تھے تو جنت بہت اچھی جگہ، اب وہ دنیاوی جنت ہو یا اخروی جنت ہو، غالباً دنیاوی جنت تھی، دنیا کی باغات میں سے ایک باغ، ظاہر خصوصی طور پر انتظام کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا تھا، بنایا تھا. تو شیطان نے حضرت آدم سے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. هل ادلك على، بہل آیت یہ ہے کہ وملک لا یبلا، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں ایسی جگہ تک جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور ایسے ملک کی طرف، ایسی دولت کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں جو ختم ہونے والا نہیں ہے، خراب ہونے والا نہیں ہے. یعنی آپ اس درخت سے کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. حضرت آدم چاہتے تھے ہمیشہ رہے، تو شیطان نے حضرت البتہ ہمیشہ رہے سعادت کے ساتھ رہے، یہی چاہتا ہے انسان، تو شیطان نے حضرت آدم کی اس فطری صفت سے غلط فائدہ اٹھایا. کہا کہ اگر آپ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں اس درخت سے کھاؤ، علی شجرت الخلد، درخت خلد، وہ درخت جو ہمیشہ آپ کو جنت میں رہنے کا موقع فراہم کرے گا، اس میوے سے کھائیں گے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اب شیطان نے قسم کی کھایا، حضرت آدم ایسے کھانے والے نہیں تھے، شیطان نے قسم کھایا، وہ بھی خدا کے نام سے قسم کھایا. عرض کی تاریخ میں شیطان نے شروع کیا، اس کے بعد سے اب تک لوگ خدا کے ذریعے خدا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میں نے اس دن غالباً ایک عابد کے واقعہ سنایا، آج کل یہ وہابی حضرات کا خدا کے ذریعے خدا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو حضرت آدم کو یہی فرمایا، کہا اس نے وقاسمہما انی لکما من النصحین، قسم کھلایا ان لوگوں کو، قسم کھایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں ازراہ نصیحت کہتا ہوں، ازراہ خیرخواہی کہتا ہوں، میں آپ کا خیرخواہ ہوں، اس لیے کہتا ہوں اگر آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ ابدی تو اس درخت سے کھاؤ. تو دیکھیے شیطان نے بھی انسان کی صفت سے غلط فائدہ اٹھایا. بس انسان میں یہ صفت ہے، قابل انکار نہیں. ہم خود اپنی زندگی میں، اپنے درون میں، اپنے وجود کے اندر مطالعہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابدی سعادت چاہتے ہیں، ہمیشہ سعادت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک صفت ہے. دوسری صفت، اب اس یہ خواہش اور اس خواہش کا حل بھی خدا نے قرار دیا ہے. تمہاری یہی خواہش ہے ابدی زندگی چاہتے ہو، ٹھیک ہم دیتے ہیں، لیکن وہ زندگی دنیا میں نہیں آخرت میں ہے، کسی اور سے نہیں ملے گا، خدا سے ملے گا. راحت چاہتے ہو، سعادت چاہتے ہو، خوش قسمتی چاہتے ہو، خوش بختی چاہتے ہو، خوش نصیبی چاہتے ہو، وہ بھی تمہیں ملے گا, یہاں نہیں وہاں پر. آرامی چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, خوف خطرات سے آزادی چاہتے ہو, دنیا میں خالص ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی غم نہ ہو, کوئی خطرہ نہ ہو. چاہتے ہو تو خدا کے پاس. خدا نے اگر کوئی صفت انسان کو دی ہے, یقیناً اس صفت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا. تو خدا نے یہ صفات انسان کو دی ہے, ابد رہنے کی خواہش, امن و امان کی خواہش, سکون کی خواہش, غم و خطرے سے دور رہنے کی خواہش, تمام سہولتیں فراہم رہنے کی خواہش, تو یقیناً ایک دن پورا فرمائے گا. یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو انسان میں ہے کہ انسان کمالات چاہتا ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے, علمی لحاظ سے ترقی کرنا چاہتا ہے, قدرت مند ہونا چاہتا ہے. اب دیکھیے, انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ جو چیزیں معلوم نہیں ہیں ان کو جاننا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے علم حاصل کرنا فطری نہ ہو, ممکن ہے ہمارا بچہ نوکری کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہو لیکن خود ایک چیز معلوم نہیں. فرض کہ ایک بات پیش آئی جو آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, کیوں مجھے پتہ نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں جاننے کی, کسی میں زیادہ یہ خواہش ہے, کسی میں کمتر خواہش ہے. ایک بات نامعلوم ہو اور آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے, تو آپ کے دل چاہتا ہے کہ اس کو معلوم کرے, اس کو کشف کرے. دنیا میں جو ترقیاں ہوئی ہے, بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں, بڑے بڑے کارنامہ انجام دیے ہیں, اس کا اہم وجہ یہ تھا, وہ پیسے کے لیے نوکری کے لیے نہیں کیا ہے. ان کی نوکریاں تھیں شاید اسی تحقیقات اور ریسرچ کے نتیجے میں مشکلات میں پھنس گئے ہیں. لیکن یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ نامعلوم چیزوں کو معلوم کرنا چاہتا ہے, انجان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, یہ انسان کی طبیعت میں ہے. اب کسی میں زیادہ کسی میں کم, دوسری تمام فطری خواہشات ایسی ہے, شہوت ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم, مال کی محبت ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم, حکومت کی محبت میں کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے سب میں. اسی طرح سے علم خواہی, جاننے کی خواہش ہر انسان میں ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے, چیزوں کو جاننا چاہتا ہے, اور بشریت کے علم ترقی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ نامعلوم چیزوں کو معلوم کرنے کی خواہش نے بشر کو علم کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے. تو یہ صفت دوسری صفت ہے جو انسان میں ہے, انسان کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے. علم کے حوالے سے بھی بشر کے لیے علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ہوا سے پنچگانہ دیا ہے, ہوا سے باطنی دیا ہے. آپ محبت کو, نفرت کو, غصے کو, درد کو, خوشی کو کہاں سے دیکھتے ہیں؟ حواس پنجگانے سے نہیں سمجھتے ہیں, حواس باطنی سے سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ خدا نے عقل انسان کو دی ہے, علم حاصل کرنے کے ذرائع, پیغمبر کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے, ازرا ہے شرع بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع دیا ہے. بہت سی چیزیں جو ہمارے عقل نہیں سمجھ سکتی اور ہمارے عقل کی رسائی نہیں تھی, شرع کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا علم حاصل کرنے کے یہ ذرائع. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر علم چاہتے ہو اور بھی راستہ ہے, جتنا مخلص بنو گے اتنا تمہارے علم میں اضافہ ہوگا, ان تمام علوم کی نسبت میں وہ علم زیادہ ہوگا. احادیث میں اگر ایک آدمی 40 دن خدا کے لیے اخلاص کرے, خلوص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے, تو حکمت کے چشمے, حکمت کے سرچشمے پھوٹنے لگیں گے, جاری ہونے لگیں گے اس کی زبانوں پر. قرآن میں فرماتا ہے اگر آپ متقی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق و باطل کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. اگر آپ متقی بنیں گے, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, متقی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے گا. من یتق اللہ یجعل له فرقانا, جو متقی بنے گا خدا اس کے لیے فرقان عطا فرمائے گا, حق و باطل کے درمیان پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. ویرزق من حیث لا یحتسب, اور اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بھی وہ گمان نہیں کرتا ہے. اور ویجعل له مخرجا, مشکلات میں, خطرات میں راہ نجات بھی خدا بیان کرے گا. متقی بنو, علم عطا فرمائے گا, وہ علم جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے, علم کے وہ اعلیٰ درجات. متقی بنو, تو خدا رزق عطا فرمائے گا. لوگ ڈرتے ہیں ہم متقی بنے تو ہمارے پیسے کے بہت سے راستے بنا ہو جائیں گے. فرماتا متقی بنو ہم رزق عطا کریں گے, اور متقی بنو مشکلات سے نجات کا راستہ ہم وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, خدا اس کے لیے مخرج نجات کا راستہ نکلنے کا راستہ بیان کرے گا. تو یہاں پر اگر آپ علم چاہتے علم کے ذریعے پاک ہو جاؤ تو عالم آپ کے سامنے آئے گا. ائمہ اطہار انبیاء اعظام مولا متقیان کے یہ جملہ مشہور فرماتے ہیں کہ اگر ایک شرط کے بعد فرماتے ہیں لوح محو اس بات کے اگر نہ ہوتا میں تمام خبریں دیتا جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ابھی ہوا جو کچھ ہوا ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا قیامت تک سب کا خبر دیتا ہے. صرف ایک لوح محو اس بات ہے, اس لوح میں صرف تبدیلی آنے کا امکان ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, خدا کے پاس لوح محو اس بات ہے, اس میں ایک آدمی 60 سال کی عمر مرنے والا ہے صلہ رحم کرے گا تو اس کو عمر 80 سال ہو جائے گا. تو اس طرح سے تبدیلی آ سکتا ہے آدمی کے اس عمل سے. تو عرض کر رہا تھا اگر آپ علم حاصل کریں, اب اس سے بالا تر مقامات پر ہیں, لوح محفوظ پر بھی ان کی نظریں ہیں. تو اگر علم چاہتے ہو ٹھیک ہے, ہم نے بشر کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں, اس کے بعد خدا کی طرف آ جاؤ تو مزید علم کی صلاحیت ہوگی, مزید علم حاصل کر سکتے ہیں. 40 دن خلوص کے ساتھ زندگی کرو, حکمت کے سرچشمے پھوٹنے لگیں گے. اس طرح سے اور انسان کمال چاہتا ہے ایک قدرت مند ہونا چاہتا ہے, طاقتور ہونا چاہتا ہے. چھوٹے بچے کو لیجئے, آپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو سہارا دینا چاہیں گے, وہ سہارا کو نہیں مانتا ہے. یہ چاہتا ہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے, اپنی قدرت کو دیکھے. اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, اگر دوڑ سکتا ہے مزید خوش ہوتا ہے, جب کسی لڑتا ہے اور کسی پر جیت جاتا ہے غالب آ جاتا ہے تو زیادہ خوش ہو جاتا ہے. انسان قدرت چاہتا ہے, اسی لیے ان موقعوں میں خوش ہوتا ہے, جیتنے سے غالب آنے سے, ایسا کام جو نہیں کر سکتا تھا کر سکنے سے بہت خوش ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً قدرت سے محبت کرتا ہے. ایک قدرت حقیقی ہے, یہی ہے کہ ہمارے معنوی قدرت ہے, ہمارے پاس جسمانی قدرت ہے, یہ قدرت حقیقی. ایک قدرت اعتباری ہے, غیر حقیقی قدرت ہے, وہ یہ کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی, آپ کی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں جب حکومت آ جاتی ہے آپ کی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے, واضح ہے. بہت سی چیزیں آپ کر سکتے حکومت کے بعد جو پہلے نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ قدرت حقیقی اس لیے نہیں ہے کہ جس دن حکومت چھن گئی اس دن ختم. یعقوب علیہ السلام ایک بادشاہ کا واقعہ ہے بنی عباس کے زمانے کا. اب بہت طاقتور بادشاہوں میں سے گزرا ہے, یہ جنگ کے لیے گیا کسی اور بادشاہ کے ساتھ. یہ اس زمانے میں ہر علاقے میں ایک بادشاہ علاقے پر قابض ہو جاتا تھا, کچھ علاقوں پر پھر جنگ کر کے فتح کرتا تھا. فتح حاصل کرنے کے بعد خلیفہ بن عباس کے پاس جاتا تھا, اور جو طاقتور ہوتا اسی کو خلیفہ بن عباس وہی عہدہ دیتا, تو پھر شرعاً بھی جائز ہوتا. یہ عالم اسلام کے پاس شرعاً جائز ہونے کے لیے راستہ تھا. تو یہ ایسے سازشیں کرتے تھے, طریقۂ کار مکاریاں کرتے تھے. تو یہ یعقوب جو ہے جنگ کے لیے آیا کسی یعقوب علیہ حاکم کسی اور بادشاہ کے ساتھ, اسی پہلے ہی دن اسیر ہو گئے اتفاق سے. میدان جنگ کے بعد اچانک اسیر ہو گئے. اب اس کو گرفتار کر کے کسی خیمے میں بند کیا, پہرے دے رہے ظاہر محافظین ہے کہیں وہ بھاگ نہ جائے. اس وقت اس کے لیے ایک بالٹین میں کھانا لایا گیا, اس کی مذاق اڑانے کے لیے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے بالٹین میں کھانا لایا. اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا, اس نے ابھی تک نہیں کھایا تھا. ایک کتا آیا, اس نے اس میں منہ ڈالا تو بالٹین کے جو وہ تھا کیا نام ہے رسی, وہ اس گردن میں آ گئی. کتا نے اٹھا کر لے گیا اس کے بالٹین اس کھانے کو, جب رسی اس کے گردن میں آ گئی اٹھا کر لے گیا تو یعقوب ہنسنے لگا. تو اس محافظ نے جو اس کو پر پہرہ دے رہا تھا اس نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہا کہ کل میرے لشکر میں کھانا اٹھانے کے لیے 70 اونٹ ہوتے تھے, 70 اونٹ یا 300 اونٹ کھانا اٹھاتے تھے, آج میرے کھانے کو ایک کتے نے اٹھا کر لے گیا. اعتباری قدرت یہی ہے, اقتدار چھن گئی ختم. تو اس حوالے سے یہ دونوں قدرتیں انسان چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ کیوں؟ کمالات میں سے ہے اور خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم قدرت چاہتے ہو میرے ذریعے چاہو, میرے ذریعے چاہو تو دنیا میں بھی تمہیں قدرت ملے گی, آخرت میں بھی قدرت ملے گی. یہ مولائے متقیان ہے. شاید اس زمانے میں سب سے زیادہ معمولی کھانا کھانے والے, سوکھی روٹی کھانے والے, دروازے خیبر کو کس طرح سے اکھاڑتے ہیں. فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر, میں نے دروازہ خیبر کو نہیں اکھاڑا ہے بشری قوت سے بلکہ الہی قوت سے میں نے اکھاڑا ہے. یعنی خدا کے ساتھ ہو جاؤ, خدا طاقت عطا فرمائے گا, خدا قدرت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, قدرت کے کچھ ذرائع ہے, خدا نے سب کے لیے عطا فرمایا ہے. ایک مقام تک سب کے لیے خدا نے قدرت عطا فرمایا, طاقت دی ہے. لیکن آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ. ٹھیک ہے, خدا اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت کی محبت دی ہے اور یہ جائز محبت ہے, لیکن اس مقصد تک پہنچ جاؤ جائز طریقوں سے, ہمارے مرضی کے ذریعے پہنچ جاؤ. تو پھر ہم پوری دنیا کی قدرت دیتے ہیں. ایک اشاروں سے دنیا میں تبدیلی آ سکتی ہے, ارادے سے دنیا میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو آپ دیکھتے انبیاء اور ائمہ ایک ارادے سے, ایک حکم سے کائنات میں دخل و تصرف کر سکتے تھے, مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں اقدام کر سکتے تھے. یہ ہے کہ فرماتے ہیں بشر اگر تم قدرت چاہتے ہو خدا کے ساتھ متصل ہو. قدرت کا لامتناہی سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے, اس لامتناہی طاقت کے ساتھ اپنے کو متصل کرو تو تم بھی لامتناہی طاقت بن جاؤ گے. تیسری صفت جو انسان کے عرض کیا صفت ہے, فطری صفت ہے, وہ یہ کہ انسان لذت چاہتا ہے, لذتوں سے محبت, لذیذ کھانا, لذیذ پینے کی چیزیں, جس سے بھی لذت آ جائے, چاہے منہ میں لذت آ جائے چاہے آنکھوں میں لذت ہو. اب دیکھیں لوگ محبتوں میں عشق میں جان قربان کر دیا ہے, ممکن ہے دوسری طرف اس کو پسند بھی نہ کرے, اس کے باوجود جان دیا ہے. بلکہ عشق کے داستانے کو پڑھنے کو دوسرے لوگ بھی پسند کرتے ہیں جن کے عشق سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. انسان چاہے عرض کے زبان کے ذریعے لذت حاصل ہو, چاہے آنکھوں کے ذریعے ہو, چاہے کانوں کے ذریعے لذت حاصل ہو, جس طرح سے بھی ہو لذتوں سے محبت کرتا ہے. ہوا سے پنجگانے کی لذت ہو, قلبی لذت ہو, لذتوں سے محبت کرتا ہے. لذتوں کے لیے کام کرنے کے تیار ہے, محنت کرنے کے تیار ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے, جان دے دیتے ہیں لذت کے حصول کے لیے. انسان کے پاس جذبات ہے, اور ایک صفت یہ ہے جذبات ہے, غصہ ہے, محبت ہے, دوستی ہے, انسان دوستی ہے, حیوان دوستی ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. لذتوں سے محبت اور سختیوں سے نفرت, اسی لیے انسان پیسہ چاہتا ہے, اسی لیے انسان مختلف کوشش کرتا ہے, جو مختلف عام طور پر لوگوں کی کوششیں ہیں لذات کے حصول کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل صحیح صفت ہے, ہم نے تمہیں لذت دی ہے اور حقیقتاً صحیح صفت ہے, ضروری صفت ہے. اس لیے خدا جو بھی صفت دیتا ہے عرض کیا صحیح دیتا ہے. اگر یہ انسان لیجیے انسان کے اندر خوف نہ ہوتا تو یہ انسان کیا ہوتا؟ پھر نہ گرمی سے اپنے کو بچاتا, نہ سردی سے بچاتا, نہ گاڑی سے بچاتا, کسی چیز سے نہ بچاتا, تو انسان ایک دن میں ختم ہوتا. خوف کی صفت انسان کو خدا نے دی ہے تاکہ اپنے کو خطرات سے بچائے. ایک ساتھ وہ اس ہستی سے زیادہ ڈر جائے جو حقیقتاً قدرت مند ہے, جو اللہ تعالیٰ ہے. ہم دنیا والوں سے پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے, دنیا کے خطرات سے احتیاط کرنا چاہیے, لیکن حقیقتاً خدا سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ خدا ہمیں ان تمام خطرات سے بچا سکتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی بقا سے محبت کرتا ہے, ایک علم چاہتا ہے, قدرت چاہتا ہے, لذتیں چاہتا ہے. اب لذتوں میں آتا ہے تمام اقسام جو کچھ ہم کرتے ہیں دنیا میں لذتوں کو حصول کے لیے ہے. مغرب والا کہتے ہیں انسان کے مقصد زندگی یہی لذات ہے. کہتے ہیں انسان کو کیسے پرورش کرنا ہے, اس طرح سے انسان کی تربیت کرو کہ بہتر سے بہتر لذات حاصل کر سکے, لذتیں حاصل کر سکے. تو اسلام بھی فرماتا ہے صحیح ہے, لذتیں اچھی چیزیں ہیں, انسان اس کے حصول کے لیے کوشش کرے کوئی غلط نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا ہے کہ حقیقی لذات خدا کے پاس. تو اگر آپ لذت چاہتے ہو تو اس طرح سے لذت کی تلاش میں نکلو, لذت حاصل کرو جو خدا کے پاس لذتوں سے آپ کو محروم نہ کرے, آخرت سے آپ کو محروم نہ کرے, جنت سے آپ کو محروم نہ کرے. بس ان لذات کے حصول کو خدا مانتا ہے جو ہمیں آخرت سے دور نہ کرے, ہمیں خدا سے دور نہ کرے, ہمیں جنت سے دور نہ کرے, کوئی حرج نہیں. اگر اس سے دور کرے تو بیوقوفی ہے, اگر اس سے انسان کو دور کرے تو بیوقوفی. ابدی لذات, اعلیٰ ترین لذات, وہاں پر ایسی لذتیں ہیں, قرآن فرماتا ہے ما تشتهي الانفس وتلذ العين, اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ کے دل جو چاہے وہاں پر ہے اور آنکھوں سے جو مزہ آ جائے وہاں پر ہے. دنیا میں ایسی نعمتیں, دنیا کی کوئی نعمت غم و غصہ سے خالی نہیں ہے. تو یہاں پر انسان میں یہ تین صفت ہے, اس تین صفت کی روشنی میں انسان کوشش کرتا ہے, شرع بھی ان تین صفت کو مانتا ہے. صرف فرماتا ہے یہاں پر ایک نفس امارہ ہے, اگر انسان ان مقاصد کے حصول کے لیے نفس کی پیروی کرے تو بدبختیوں کی طرف چلا جائے گا, ان مقاصد کے حصول کے لیے عقل کی پیروی کرے تو دنیا میں بھی خوش قسمت ہو سکتا ہے, آخرت میں بھی سعادت مند ہو سکتا ہے. یہی دین کا پیغام ہے. یہ تمام نعمتیں, یہ نفس کی تمام خواہشات, نفس کے دو معنی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک معنی میں قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر نفس کا معنی ہے انسان کا روح, خود انسان ایک انسان کا روح دو, اس حوالے سے نفس کی کوئی مذمت نہیں ہے. خدا نے انسان کو یہ تین صفت دی ہے. لیکن نفس ایک معنی میں نفس امارہ کو کہتے ہیں, حیوانی صفت رکھنے والے نفس کو. یہاں پر دین فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ صفات دی ہے, لیکن انسان سے یہ کہا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے حیوانی خواہشات کی پیروی نہ کرے, عقل کی پیروی کرے, شرع کی پیروی کرے. اتنا فرق. اگر عقل و شرع کی روشنی میں ہم نے اس مقاصد پر پہنچنے کی حاصل کی دنیا کوشش کی, دنیا میں بھی سعادت مند, آخرت میں سعادت مند. یقیناً شریعت نے کہ دنیا میں نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے, امام حسن مجتبیٰ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے بہت بزرگ فقیہ شیخ انصاری, شاید ان کے مانند کوئی فقہ و اصول میں فقہا کے درمیان ان کے مقام پر کوئی مقام کے برابر کوئی اب تک شاید نہیں آیا ہے. 100 سال پہلے شاید گزرے ہیں. بڑے زاہد, بڑے متقی تھے. عثمانی حکومت کے زمانے میں آپ زندگی کرتے تھے. ظاہر ہے شیعوں کا سب سے بڑے مرجع تقلید تھے. اس حوالے سے مختلف خبروں کی وجہ سے ان کا گھر پر دعویٰ بول دیا اور تلاشی لی گئی. دیکھا کہ شیعوں کا سب سے بڑا مرجع تقلید ہے, لیکن گھر میں ایک بوری آٹا ہے جو دوسروں کے گھروں سے بھی کمتر ہے. تو وہ سپاہی نکلتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اس کے زہد حضرت عمر کے زہد کی طرح ہے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے, ہم شیعہ اپنے کسی عالم کو امام کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں. کہتے امام کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں. لیکن اتنا ان سپاہیوں پر اثر کیا, کہا کہ اس کے زہد خلیفہ دوم کے زہد کے برابر ہے. یہ بزرگ بہت بڑے زاہد تھے. ایک آدمی آئے, اب ان کے استاد انہی کے زمانے میں بھی تھے, بہت بزرگ شیخ جواہری. ان کی کتاب اب بھی ہے 40-50 جلد کی, فقہ اصول کے فقہ کی کتاب ہے, بہمانند کتاب ہے, ابدی کتاب ہے. یعنی ہمیشہ فقہا اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اٹھاتے رہیں گے. تو ظاہر ہے ان کی شہرت زیادہ تھی ان سے. البتہ ان کے اپنے استاد کے بعد یہ کل شیعوں کے مرجع تقلید بنے, اپنے استاد کے زمانے میں بھی بہت ہی مشہور تھے. تو ایک آدمی آیا ان کے گھر پہ, کہا کہ آپ کے گھر کی یہ حالت ہے, زہد ہے آپ کے پاس وغیرہ, لیکن شیخ جواہری کے گھر میں تو بڑی نعمتیں ہیں خلاصہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کے زہد کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں, وہ اسلام میں جو زندگی کی سہولتیں ہیں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. حقیقت یہی ہے, زہد جو زہد کر سکتے زہد کی طرف آ جائے, جو زہد نہیں کر سکتے ہیں منع نہیں, دنیا کے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. صرف حرام کی اجازت نہیں, حرام کے سے ہٹ کر دنیا کی نعمتوں سے بنا ہوئے آسان فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. قرآن میں فرماتا ہے, احادیث میں فرماتا ہے, خدا نے اگر کسی کو نعمت دی ہے, خدا چاہتا ہے کہ یہ نعمت ظاہر ہو جائے, یعنی لباس میں، کھانے میں، مختلف حوالے سے ظاہر ہو کہ خدا نے اس کو نعمت دی ہے، شکل و شمائل میں. تو اسلام میں یہ بھی اجازت ہے کہ آپ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے شریعت کے احاطے میں، حرام حلال کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو انہوں نے اس غیبت کرنے والوں کو ٹوکا کہ وہ اسلام کی سماحت، اسلام میں جو گشادگی ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور میں اسلام کی زہد کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اسلام میں دونوں راستہ کھلا ہے. یہی امام حسن مجتبیٰ کا مسئلہ تھا. آپ اسی زمانے میں مولا متقیان تھے. آپ دیکھیے، آدمی آتا ہے مسجد کوفہ میں، کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، روٹی. تو آپ نے ایک تھیلی کھولتے ہیں، اس کو روٹی دیتے ہیں، اتنی سوکھی روٹی کہ کھایا نہیں گیا، واپس کر دے کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں اس روٹی کو. تو آپ نے رہنمائی کی غالباً کہ تم فلان مکان کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں کھانا ملے گا. چلا گیا، دیکھے کہ اچھا سا مکان ہے، لوگوں کا آمد و رفت ہے، آنے والا سب کے لیے کھانا تیار. کھانا دیا اس نے، کھانا کو کچھ حصہ چھپا کر، تھوڑا چھپاتے رہا کھانا، ظاہر چاول تو اس زمانے میں شاید نہیں، روٹی وغیرہ تھی، تھوڑا سا چھپاتا رہا. امام نے فرمایا، اگر تمہارے گھر والے ہیں تو میں ہم ان کے لیے کھانا بیچتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر انسان جب چھپاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے فیملی تو یہاں نہیں ہے، میں نے مسجد میں ایک غریب کو دیکھا ہے کہ ایسی روٹی اس کے پاس تھی جو نہیں کھائی نہیں جا رہی تھی. تو آپ نے پوچھا کیسا، انہوں نے صفت بیان کی. تو فرمایا، نہیں وہ تو میرے والد ہے، وہ تو اسی طرح سے زندگی کرنا چاہتے ہیں. امیر شام کے پاس عراق کے کسی بڑے قبیلے کے سربراہ چلا گیا. اس زمانے میں قبائل کے سربراہ حکمران جیسے ہوتے تھے، لوگ حکومتوں کے ساتھ لڑتے تھے اپنے سربراہ کے لیے. امیر شام نے اس کو شاندار کھانا کے انتظام کیا، ایسا کھانا کھلایا کہ اس امیر نے، اس رئیس نے ابھی تک ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، دیکھا نہیں تھا، کھایا چھوڑو، ابھی تک اس نے ایسا کھانا دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا کہ اس کھانے کو کس طرح سے بنایا. معاویہ نے اس کی وضاحت کی کہ اس طرح سے، اس چیز طریقے سے بنایا گیا ہے. اس نے کہا، خدا کی رحمت ہو علی پر. کہا کہ ایسا، کہا کہ میں رمضان میں ایک دن علی کی خدمت میں پہنچا تھا افطار کے وقت، روٹی آ گئی اور روٹی کے ساتھ نمک، سوکھی روٹی اور نمک. تو فضا کنیز نے جب روٹی لایا، میں نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ یہ بوڑھا ہے اس عمر میں، ظاہر مولا 53 سال کے تھے اور اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ جانتے ہیں اس وقت آج کل کے تقریباً 40 ممالک پر مشتمل ملک چلا رہے تھے، ان کے صرف شکایات کا مطالعہ کرے بھی کتنا وقت لے گا. اب آپ قضاوت بھی آپ کرتے تھے، دوسرا اعمال، تعلیم دینا، بہرحال اتنے کام اور یہ کھانا. کہا، انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے، حسنین چاہتے تھے کم از کم ان کی روٹی کو کچھ گھی کے ذریعے، مکھن کے ذریعے نرم کرنا چاہتے تھے، لیکن مولا اس طرح سے اس کو ٹھیلے میں بند رکھتے ہیں اور اس کے اوپر مور بھی لگا کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی اس روٹی کو ایسا نہ کرے. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر یہی شریعت ہی کہ آپ ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، کوئی منع نہیں ہے. اسی لیے ہم میں سے کوئی زاہد ہو دوسرے پہ اعتراض نہ کرے، دوسرا اس پر اعتراض. یقیناً زہد میں ایک مقام ہے، شک نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میں زہد اختیار کرتا ہوں تاکہ غریب لوگ اپنی غربت کی احساس زیادہ نہ کرے. غریب لوگ اپنی غربت کی وجہ سے احساس کمتر میں مبتلا نہ ہو. دیکھیں گے ملک کا سربراہ ہماری طرح زندگی کرتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے. غربت اس وقت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ایک طرف سے غربت ہے، ایک طرف سے اس کی تذلیل ہوتی ہے، معاشرے میں اس کو حیثیت نہیں ہے. تو جب یہ غریب دیکھیں گے امیر مومنین کی زندگی ہے، کم از کم ایک سکون ملتا ہے، نفسیاتی طور پر کوئی کمی نہیں رہتی ہے. لیکن امیر اپنے دولت کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں، مغرور ہونے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تاکہ میں اس طرح سے زندگی کرتا ہوں تاکہ امیر لوگ، دولت مند لوگ مغرور نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ، ہاں وہی عرض کے، ہمدردی ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن اسلام میں اس کے باوجود یہ فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود اجازت دی ہے کہ آپ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارا ائمہ اطہار، اگر بعض وقت آپ دیکھتے کسی مستحب کو ترک کیا ہے، شاید یہ ترک اولا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بتانا ہے، اگر سارا ائمہ ایک ہی طریقے پر چلے لوگ سوچیں گے یہ واجب ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گا. یہ بتانا ہے کہ واجب نہیں ہے, آپ کے لیے اجازت ہے. تو یہاں پر اگر ہم نے خدا کے ذریعے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی تو کامیاب ہے. اگر ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے عقل کی پیروی کی, شرع کی پیروی کی, تو اسلام قبول فرماتا ہے ورنہ نہیں فرماتا, کیونکہ انسان میں ایک حیوانیت ہے, ایک انسانیت ہے. اگر ہم اپنے نفس امارے کی پیروی کرتے رہیں گے, ہمارے حیوانی پہلو مضبوط ہوتا چلا جائے گا, ہماری حیوانیت مضبوط ہوتی چلی جائے گی. یعنی ہم ایک حیوان کی پرورش کرتے ہیں. میں نے غالباً عرض کیا, مجھے نہیں معلوم عرض کیا نہیں کیا, انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک جانور ہوتا ہے, ایک حیوان ہوتا ہے. دیکھیے حیوان کی جو خواہشات, کھانا پینا, لڑنا, ہوا سفن جگن, یہ سب انسان کے پاس بھی ہے. ہمارے بچوں کو بھی اسی وہی رفتار کرتے ہیں, صرف یہ ترقی یافتہ حیوان ہے. انسان بننے کی صلاحیت, یعنی انسان بننے کے تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, انسانیت کے حصول کے تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انبیاء آئے ہیں اس حیوان کو جو انسانی کمالات کا حامل ہے, انسان بننے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے, اس مخلوق کو انسان بنانا چاہتے ہیں. ایک حدیث میں امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں, صراط مستقیم کیا ہے؟ فرماتے صراط مستقیم وہی انسانیت ہے, صراط مستقیم وہی انسانیت ہے. مختلف احادیث میں مختلف جملات ہیں. ایک جگہ پر فرمایا صراط مستقیم, خود قرآن فرماتا ہے, میری عبادت ہے. ایک جگہ پر فرماتا صراط مستقیم امامت ہے. ایک جگہ پر فرماتا صراط مستقیم دین ہے. ایک جگہ پر فرماتا صراط مستقیم قرآن ہے. اور یہاں پر فرماتا صراط مستقیم انسانیت ہے, کیونکہ سب کا ایک مقصد ہے. بندگی خدا بھی انسان بناتا ہے, امامت بھی اس انسان کو بنانے کے لیے آیا ہے, نبوت بھی اسی انسان کو بنانے کے لیے آیا ہے, قرآن بھی اسی انسان کو بنانے کے لیے آیا ہے, صراط مستقیم سے دین بھی اسی انسان کو بنانے کے لیے آیا ہے. تو انسان بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں صراط مستقیم آخرت میں ہے اور اس پر چلنا تلوار کی ڈار پر چلنے کی طرح ہے, انسان بننا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں بشر کو دیکھیے, ہزاروں سال بشر کی تاریخ گزر گئی ہے. بشر کے پاس تمام تر صلاحیتوں کے باوجود, تمام تر علم و ٹیکنالوجی میں ترقی کے باوجود, اس کی حیوانیت ترقی کرتی جا رہی ہے. پوری دنیا پر قابض رہنے کی خواہش, پوری دنیا کو اپنے زیر نگین لانے کی خواہش, پوری دنیا کی نعمتوں کو چھیننے کی خواہش, پوری دنیا کو غلام بنانے کی خواہش, یہ خواہشات کیا ہے؟ حیوانی خواہشات ہیں. یہ جو اقوام متحدہ بن گیا ہے, یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ نہ بنے تو ممالک ایک دوسرے پر حملہ کریں گے, ہجوم کریں گے, قتل کریں گے, غارت کریں گے, یہی نا. یعنی ابھی تک انسان میں بڑے حیوانی صفات ہے, ایک دوسرے پر حملہ کریں گے, ایک دوسرے کو قتل کریں گے, کھائیں گے. اقوام متحدہ بننے کے باوجود بھی قانونی شکل میں وہی حیوانیت چل رہی ہے, وہی درندگی چل رہی ہے قانونی شکل میں. قدیم زمانے کے لوگ سادہ لوگ تھے, اس لیے کھلم کھلا غلط کام کرتے تھے. آج کل لوگ چالاک ہونے کی وجہ سے قانونی شکل میں وہی غلط کام کرتے ہیں. تو ان تمام تر تنظیموں کے باوجود, ان تمام تر علوم کے باوجود, انسان علمی لحاظ سے آگے بڑھ چکا ہے, ٹیکنالوجی لحاظ سے آگے بڑھ چکا ہے, لیکن نفس کے لحاظ سے اس کی حیوانیت مضبوط ہوتی جا رہی ہے, اس کی درندگی بڑھتی جا رہی ہے. اب دنیا کے سب سے بڑا نقصان لانے والا کون ہے؟ دنیا کے سب سے بڑی سپر طاقت ہے, جہاں پر دولت کے لحاظ سے, علمیت کے لحاظ سے, سائنس کے لحاظ سے, صنعت کے لحاظ سے, معدنیات میں دنیا کے پہلے نمبر پر, اسی تیل میں امریکہ دنیا کے پہلے نمبر پر ہے, سونے میں دوسرے نمبر پر ہے, زراعت میں سب سے آگے ہے, ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے, اور اسلحہ میں سب سے آگے. کوئی مشکل نہیں ہے جو ظاہرا نظر آتا ہے, اس کے باوجود دنیا کے ہر ڈکٹیٹر کی وہی حامی ہے. ایک دفعہ بہلول ایک درہم لے کر ہارون کے پاس آتا, آپ نے سنا ہوگا. کہا کہ ہارون نے کہا کیوں لائے ہو؟ کہا کہ میں ایک فقیر کو دینا چاہتا تھا, تمہارے علاوہ کوئی اور فقیر نہیں ملا. کیسا؟ کہا کہ تمہارے آدمی ہر دکان کے پاس, ہر آدمی کے پاس آ کر پیسہ مانگتے ہیں, اس لیے سب سے بڑا فقیر تم ہو. حقیقت میں ایسا ہے کہ دنیا کے تمام نعمتوں کو چھیننے والے ہمارے مغزوں کو بھی چھینتے ہیں, ہمارے جتنے تعلیم یافتہ ہیں وہاں لے کے لیتے جاتے ہیں, نہ صرف دولت کو بلکہ مغز کو, سمجھدار کو, علم کو چھینتے ہیں. ظاہر قانونی طریقے سے کرتے ہیں, اگر غیر قانونی طریقے سے کرتے ہیں تو مشکل ہوتا, قانونی طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہاں انسان یہی ہے کہ انسان حیوانیت کی نشو و نما ہو رہی ہے. انسانیت ابھی تک زندہ نہیں ہوئی ہے. جامعہ بشری میں انسانیت اب تک نہیں آئے. امام زمانے کے بارے میں بعض ہمارے مفکرین یہی فرماتے ہیں اس وقت آئیں گے جب انسانیت پیدا ہوگی. یعنی بشر کے تین مرحلے گزر گئے. ایک مرحلہ بچگانہ مرحلہ ہے, جہالت کا دور ہے. ایک مرحلہ جوانی کا دور ہے جہاں پر لڑنا ہے, توڑنا ہے, مخالف کو دبانا ہے, وہی تقریباً حیوانیت جیسا ہے. اور تیسرا مرحلہ عقل کا دور ہے. وہ مرحلہ آئے گا تو امام کو پہچان لیں گے, ورنہ اب تک جتنے انبیاء آئے ائمہ آئے لوگ نہ پہچان سکے. اسی لیے کم لوگوں نے انبیاء اور ائمہ کے ساتھ دیا, اکثریت نے ان کے خلاف ورزیا کہ ان کو شہید کیا. تو امام زمانہ بھی آئیں گے ان کو بھی شہید کریں گے اگر لوگوں کے پاس وہ صلاحیت نہ ہو پہچاننے کی. امام اس وقت آئیں گے جب لوگوں کے پاس انسانیت آ جائے, پہچان کم از کم علمی لحاظ سے پہچاننے کی صلاحیت آ جائے. تو عرض کر رہا تھا انبیاء ائمہ کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے. اور انسان انسان نہیں ہے. آپ نے وہ حدیث مشہور حدیث یقیناً سنا ہے, جب حج میں گئے تھے زہری تابعین میں سے ایک ہے, اس نے عرض کیا اپنے رسول اللہ کتنا حاجی ہے؟ فرمایا کہ نہیں شور زیادہ ہے, حاجی کم ہے. آپ نے اس کے چہرے پر اپنے دست مبارک کو پھیرایا, پھر فرمایا دیکھو, جب دیکھا کر دیکھا چند آدمی حاجی ہے باقی سب جانور ہے. وہ چشم بینا امامت سے دیکھتے ہیں کہ یہ جسمانی لحاظ سے بھی انسان نہیں ہے, روحانی لحاظ سے بھی انسان نہیں ہے, جسمانی لحاظ سے بھی انسان نہیں ہے. اب روحانی لحاظ سے جب انسانیت سے نکل جاتا ہے جسمانی لحاظ سے بھی انسان نہیں رہتا, اس لیے کہ جسم روح میں ایک شباہت ہوتی ہے. یعنی ہر روح کے لیے مناسب جسم ہوتا ہے. اگر کسی کے روح درندہ بن گیا اس کے جسم بھی درندہ, جسم کی ضرورت ہے, نظر آتا ہے انسان جیسا. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی حیوانیت کی پرورش کرتے رہیں گے تو مذموم ہے, مذمت کرتا ہے. اگر ہم انسانیت کی پرورش کریں گے, حیوانیت بھی ہے لیکن اس حیوانیت کو انسانیت کی خدمت میں لائے, اس حیوانیت کو مرکوب بنائے, سواری بنائے انسانیت کے لیے, ذریعہ بنائے انسانیت کے لیے, جسم کو روح کے لیے ذریعہ بنائے, تو اس وقت انسان بنتا ہے اور دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. ایک مولانا رومی کی مثال ہے. کہتا ہے ایک آدمی مکان بنانے کے لیے گیا, اب سرکاری منع کی وجہ سے رات کو مکان بناتا تھا. رات کو مکان بناتے بناتے جب مکان مکمل ہو گیا, دن کے وقت دیکھنے کے لیے گیا, دیکھا کہ مکان اس نے کسی اور کی زمین پر بنایا ہے. بہت پچھتا گیا, اتنی کوشش کی ہے آخر میں مکان بنا لیا ہے کسی اور کی زمین کے اوپر. تو مولانا رومی یہاں سے مثال دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی غفلت قدم میں, اس تاریخ دنیا میں زندگی کرتے ہیں اور ہم بناتے ہیں اپنے حیوانیت کو, اپنی درندگی کی نشو نما کرتے ہیں, اسی کی خدمت کرتے ہیں, اور جب مرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات کی خدمت نہیں کی, انسانیت کی خدمت نہیں کی. اب تک جو بنایا تھا درندگی کو آگے بڑھایا تھا, حیوانیت کو آگے بڑھانا, اپنے کو ایک طاقتور جانور بنایا تھا. اب اس دن پتہ چلے گا, قرآن فرماتا ہے فبصرک یوم حدید, آج تم صحیح طور پر دیکھ سکتے ہو. جب تک غفلت میں تھے حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے تھے. حدیث میں فرماتے ہیں الناس نیام, لوگ سو رہے, اذا مات انتبہوا, جب مر جائیں گے, جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. تو یہاں پر عرض کیا کہ خدا نے انسان کو یہ تمام صفات دی ہے. خلاصہ یہ ہے, انسان کو یہ صفت دی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا ہے. لیکن فرماتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو, وقفين الذين أذوا الله عنهم بالذات وقد خلوا.